Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya'i vel mursalin. Habibi kulubina ve tabibi nüfusina bil kasimi Muhammed. Allahu salli ala Muhammed. Vessalatu vesselamu ala ahli beytihi tayyibin, tahirin, masumin, mazlumin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Amma ba'd. Selamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallah جو kitab انتخاب کی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. Günahane Kabira Ayetullah Abdülhüseyin Dasgayb Shirazi Rahmetullahi Aleyh ki kitab. Pichle ders میں جو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہوا تھا اس کے اندر ان کی biography یا تھوڑی سی آگاہ کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تقویٰ کے اوپر بحث تھی جو کہ ان کا پہلا چپٹر تھا کتاب کا. تو تقویٰ کے حوالے سے جو ہے مختصراً اگر بات کی جائے اسی انہی باتوں کو جو پہلے کی, تو تقویٰ انسان کی روح کی طاقت کو کہتے ہیں اور طاقت جو ہے اس کے ساتھ ضعف کا بھی تعلق ہے. ظاہر ہے کہ جہاں پہ جتنی کم ضعف ہوتی ہے, جتنی کم کمزوری ہوتی ہے اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے, اور جدھر زیادہ کمزوری ہوتی ہے اتنی ہی کم طاقت ہوتی ہے. تو انسان کی روح کے اندر جیسے اس کے جسم کے اندر اس کے جسم کی ایک طاقت ہے اور ایک کمزوری ہے. کچھ چیزیں اس کا جسم کر سکتا ہے اور کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان کی روح کے اندر بھی جو طاقت ہے کچھ چیزیں وہ روح کر سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی. اس کی طاقت کا نام جو ہے وہ تقویٰ کہلایا جاتا ہے. تو آغا نے کہا کہ تقویٰ جو ہے یا اس کی جو طاقت ہے وہ کچھ حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے واجبات کو ادا کر سکے, ایک اس کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مستحبات کو انجام دے سکے, اور ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے جو ہے وہ بچ سکے. تو جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایسا ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم اپنی واجبات کو ادا کر سکیں, یا ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے مستحبات کو ادا کر سکیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں یا ہم گناہوں سے نہ بچ سکیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کمزور ہیں. ہماری روح کے اندر ایک اور طاقت ہے جو کہ بڑھ گئی ہے, اور وہ طاقت ہے کہ اپنی شہوات کی پرستی یا شیطان کی اطاعت جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ روکتی ہے یا کرنی ہم پاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو طاقت خدا کی اطاعت اور گناہوں سے دوری اور واجبات اور مستحبات کو ادا کرنا, اگر ہم ان کو چاہیں کہ وہ طاقت ہمارے اندر بڑھے, تو ہمیں وہ دوسری طاقت کو کم کرنا پڑے گا. یعنی ہماری دوسری طاقت جو نفس کی ہے, جو کہ شیطان کی پرستی اور ہوائے نفس کی پرستی ان سب چیزوں کی طرف راغب ہے اور کام کرتی ہے اور کافی مضبوط ہے, اس کو ہمیں کمزور کرنا پڑے گا. جیسے ہم اس کو کمزور کریں گے آٹومیٹکلی دوسری طرف سے خدا کی اطاعت, گناہوں سے بچنا, مستحبات اور ان تمام چیزوں واجبات کو ادا کرنے کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کو کم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دوسری کتابوں میں ہم پڑھ چکے ہیں. جامع سعادات کے اندر ہم نے کافی اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے. اگر آپ اپنے وہ دیکھنا چاہیں یا وہ باتیں ذہن میں واپس لے کر آنا چاہیں, شیخ حدیث کے اندر بھی جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے مطابق کافی ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا. تو اب مشکل یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ خدا کی اطاعت کریں گے اور بغیر اس کے کہ اپنی نفس کی اس طاقت کو جو کہ ہمیں ہوا پرستی اور شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے, کہ بغیر اس کو کمزور کی ہم خدا کی اطاعت کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی خدا کی اطاعت کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے, مستحبات کو ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ السلام علیکم ہم اس طاقت کو کمزور کریں. اس کے لیے مختصراً اگر آپ سے کہا جائے, یعنی روزے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تتقون, کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں اور روزے کی روح کے ساتھ اس کو رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ جو ہے وہ بڑھ جائے. یعنی کیا؟ یعنی وہ جو خدا کی اطاعت کرنے کی طاقت ہے, تقویٰ جس کو کہتے ہیں, وہ بڑھ جائے. تو اب ماہ رمضان ماشاءاللہ سے گزرا, اس کے اندر ہم نے ایک ایکسرسائز کی, ریاضت کی, روزے رکھے, اور اس سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم نے واقعاً اس کی روح کے مطابق رکھے تو پھر ماہ رمضان کے بعد جو ہے ہماری اس تقویٰ کے اندر اضافہ ہونا چاہیے تھا,
اور ہمیں مشکل درپیش نہیں ہونی چاہیے تھی نمازوں کو قائم کرنے کی، مستحبات کو ادا کرنے کی، فلاح و بہبود کے کام کرنے کی، آپس میں پیار محبت رکھنے کی، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس کا ہمیشہ سے اس طاقت کا ایک ٹیسٹ رہا ہے، اور وہ ضعف یا اس کی طاقت کا حساب لگانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ خدا کی اطاعت آپ کر پا رہے ہیں، نمازوں کو ادا کر پا رہے ہیں، ان کے وقت کے مطابق کر پا رہے ہیں، گناہوں سے دوری کر رہے ہیں، آپس میں ہمارا پیار محبت اور اتحاد ہے، مظلوموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ظالم کے جو ہے وہ اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، تو یعنی ظالم کے خلاف آواز ہو رہے ہیں، مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں، تو اسے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہماری جو طاقت ہے نا وہ بھر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا اور بس یہ کہ ہمیں آخرت میں جا کے پتہ لگے گا کہ بھئی ہمارا تقویٰ کتنا تھا، کہ آخرت میں جب ہم متقین کے زمرے میں یا ان کی جو صف ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے تو تب ہمیں پتہ لگا کہ جی ہم واقعی اس دنیا کے اندر متقی انسان تھے. ایسا نہیں ہے. اس طاقت کا حساب کتاب جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہے ہمارے پاس. جیسے کہ آپ کو کہا پہلے بھی کہ جسم کے اندر بھی طاقت ہے اور اس کے اندر بھی کمزوری ہے، تو جسم کی طاقت بھی انسان کو یہاں پہ پتہ لگ جاتی ہے. اب ایک وزن ہے مثلا 500 پاؤنڈ کا وزن ہے، آپ اگر اسے نہیں اٹھا پا رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم میں طاقت ہے. تو تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کہ انسکیلیبل ہے یا ان میجریبل ہے یا ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس کتنی وہ چیز ہے. تو آغا نے وہ جو بات تھی تقوی کے حوالے سے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ احادیث کا بھی ذکر تھا جو کہ ہم کر چکے ہیں. وہ لوگ جو سن رہے ہیں یا آپ بھائی جو ہیں وہ اگر چاہیں تو alislam.org پر گریٹر سینس جو ہے وہ انگلش کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے پوری کتاب کا پڑھا ہے، اور اگر آپ اردو میں اس کو دیکھنا چاہیں تو مجھے اب ویب سائٹس کا نہیں پتہ لیکن ضرور انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو یہ کتاب اردو کے ترجمے کے اندر مل جائے گی. تو کوشش یہ کریں کہ اس چیپٹر کو دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ ریویو کر لیں تقویٰ کے چیپٹر کو، تاکہ یہ ہو کہ جب ہم یہ آگے بحث بڑھائیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ سہولت و آسانی ہو. کیونکہ انشاءاللہ جس طرح سے کتاب آغا نے لکھی ہوئی ہے اسی کتاب کے اسی سیکوینس کے ساتھ ہم چلیں گے، جیسے کہ چیل حدیث کے اندر کیا تھا. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. اگر آپ اس درس کو پہلے سے پڑھ کے آتے ہیں اس میں زیادہ فائدہ ہے. اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوال و جواب ہوتے ہیں تو اس کے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کسی طرح سے اس درس کے اندر اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی. اس چیپٹر کے اندر ایک اور جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ مہم کیا ہے. آیا زیادہ مہم انسان کی طاقت یہ ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے، مستحبات کو ادا کرے، یا زیادہ مہم یہ ہے طاقت کے گناہوں سے بچے، اگر آپ کو یاد ہو. تو اس چیپٹر کے حوالے سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ انسان کی طاقت ہونی چاہیے، تقویٰ ہونی چاہیے، وہ کیٹیگری ہے گناہوں سے بچنے کی. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان اطاعت کرتا ہے، مستحبات کو ادا کرتا ہے، تو ظاہر اس کے پاس ایک ثواب آتا ہے، اس کے پاس آخرت کے اندر ایک جزا ہے، اس کے اعمال حسنہ ہیں. لیکن ان اعمال حسنہ کو بچانے کے لیے، یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایک اچھا کام انجام دے دیا، اب یہ کہ اس اچھے کام کو برقرار رکھنا، یہ نہ ہونا کہ وہ اچھا کام آپ سے زائل ہو جائے. تو وہ جو برقرار رکھنا ہے وہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، کیونکہ جو گناہ ہے اس کا اثر ایک تو انسان کی جو روح کے اوپر ہوتا ہے وہ کافی منفی ہے، زہر کی طرح گناہ کا اثر جو ہے وہ روح کے اوپر ہوتا ہے. یا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں روح کی، بیماریاں جو روح کی ہیں انہی سے تو گناہ ہوتے ہیں. اگر انسان کی روح سالم ہو تو وہ سالم روح کبھی گناہ نہیں کرے گی، صحیح؟ تو ایک تو وہ ہے، لیکن دوسرا یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آخرت کے اندر ایک نتیجہ رکھا ہے، ایک انجام رکھا ہے، انسان وہ گناہ کر کے حالانکہ اتنی زیادہ محنت کی سب کچھ کیا. مثلا آپ دیکھیں، اگر آپ ایک گھر بنائیں، ایک بہت پیارا گھر بنائیں اور دن رات لگا کے اس کو تعمیر کریں، لیکن اس کے بعد اسی گھر کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے آپ توڑ دیں، تو آپ کی ساری جو ایفرٹ گھر بنانے کی تھی وہ ضائع ہو گئی، صحیح؟ تو اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہوئے یا ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہوئے، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری کتاب کے اندر وہ لکھے ہوئے، ان کو برقرار رکھنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو انسان اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے، تو ممکن ہے اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ انسان کی آخرت جو ہے وہ صحیح ہو جائے. لیکن اگر بہت بڑے بڑے انسان کام بھی ادا کرے اور سب واجبات اور یہ سب مستحبات اور فلاح و بہبود اور ظلم کے خلاف آواز اور مظلوموں کی حمایت اور یہ سب چیزیں کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا رہے تو مشکل یہ ہوگی کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شخص آخرت کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا انجام ایک اچھا نتیجہ اس کا نکلے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آخرت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پریشان پھر رہے ہوں گے, پریشان ان کی چہروں کے اوپر پریشانی ہوگی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے اعمال حسنہ ادا کیے, ہم نے اتنی زیادہ خدا کی اطاعت کی, اسے محبت رکھی اور سب کچھ, تو ہمارا تو بڑا اچھا انجام ہوگا. لیکن وہ اپنے انجام کو جب دیکھیں گے تو وہ پریشان نظر آئیں گے کہ ان کے پاس وہ چیزیں جو وہ سمجھتے تھے کہ ہوں گی نہیں ہوں گی. یعنی ان کو دوزخ کے اندر دھکیلا جا رہا ہوگا, ان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے پیار و محبت کے ساتھ بات نہیں کریں گے, تلخ زبان میں بات کریں گے, ان کے جو چہرے ہیں وہ نورانی نہیں ہوں گے. حالانکہ اس دنیا کے اندر وہ کام ایسے کرتے ہوتے تھے جو کہ اعمال حسنہ کے اندر شمار ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ گناہ بھی کرتے تھے تو ان کے جو گناہ تھے انہوں نے ان کے اعمال حسنہ کو نلیفائی کر دیا, قبول نہیں ہوئے اور وہ ضائع ہو گئے. اس طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, اور وہ کچھ حدیثیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی تھیں, اس کے اندر یہ تھا کہ مثلا اصحاب, کئی اصحاب کے حوالے سے کئی احادیث ہیں کہ آپ نے وہ سب سنی ہوئی ہیں, 70,000 ملائکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ تکفین میں غسل میں اپنی خود قمیص کو جو ہے وہ کفن بنایا اور سب کچھ, اور سب لوگ جو تھے وہ اسی میں تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت لکی ہے, خوش قسمت ہے, یہ تو سیدھا جنت میں جا رہا ہے, اس کے لیے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں, یہ اس وقت عذاب میں ہے, اور اس کے عذاب کا وجہ جو ہے وہ یہ بنی کہ وہ اپنے خانوادے کے ساتھ جو ہے وہ تلخ زبان میں بات کرتا تھا, اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا ان کے ساتھ, اور بالآخر یہ ایک مثال. تو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کام انجام دیں, لیکن جو گناہ ہیں اس کے اندر تھوڑی سی ہم سستی کر جاتے ہیں, ایک تو گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور ان کو ایڈمٹ کرنے کے لیے. دیکھیں آپ سب, جو بیماری ہے نا, جسم کی جو بیماری ہے, اس کو اگر آپ ایڈمٹ کر لینا کہ ہاں میں بیمار ہوں, تو وہ بیماری بڑھے گی. یعنی وہ بیماری اگر نہیں بھی ہوگی نا تو بن جائے گی. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک وقت ہے کہ تھوڑا سا زکام سا ہے اور آپ اس کو لے بیٹھیں کہ جی مجھے تو زکام ہے, میں تو بیمار ہوں, تو وہی جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی اور واقع نا آپ کو جو ہے وہ بستر سے اٹھنے نہیں دے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں میں بیمار نہیں ہوں, یہ بیماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بالکل میں ٹھیک ہوں, مجھے کام کرنے ہیں اور یہ سب کام میرے ذمے ہیں, سستی نہ دکھائے انسان, تو وہ جلدی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو واقع میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, لیکن وہ بیماری کو بنا لیتے ہیں. زیادہ تر جو ذہنی بیماریاں وہ ہوتی نہیں ہیں در حقیقت میں, لیکن اس کو ریپیٹ کر کر کے لوگوں کے سامنے اپنے مسائل پڑھ پڑھ کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیماری جو کہ نہیں بھی ہوتی وہ بھی بن جاتی ہیں. ذہنی بیماریاں ایسی ہیں, بہت سارے جسم کی حتیٰ یہ بیماریاں ایسے ہی ہوتی ہیں. مثلا آپ 70% جو لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, آپ نے سنا ہوا ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی, لیکن یہ برعکس ہے. روح کی جو بیماریاں ہیں وہ برعکس ہیں اس حوالے سے کہ جب آپ نے روح کی بیماری کو ایکسیپٹ کیا اور اگری کیا کہ آپ بیمار ہیں, وہ بیماری دور ہونا شروع ہو جاتی, وہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیماری سے انسان کو شفا ملنے لگ جاتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس بات کو ایڈمٹ کر لے کہ ہاں اس کے اندر حسد ہے, بیماری ایک بہت بڑی بیماری ہے روح کی, وہ ایڈمٹ کر لے کہ اس کے اندر حسد ہے, تو ایسا ایسا اس کی جو حسد ہے وہ دور ہوتی جائے گی, اس کو شفا مل جائے گی. اگر کوئی انسان اس بات کو ایڈمٹ کر لے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, جیسے وہ ایڈمٹ کرے گا جھوٹ بولتا ہے, اس کا نفس خود, جو نفس لوامہ جو کہ ہمارے اندر ایک حالت ہے نفس کی, وہ پیدا ہوگی اور اس کو تنبیہ کرتی رہے گی, اور وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے دور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گی اس کی بیماری. تو یہ جسم کی بیماری اور روح کی بیماری میں یہ فرق ہے. تو جب ہم اپنی بیماریوں کو ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے, ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے کہ ہاں واقع ہم نے گناہ کیا, جب ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ گناہ کیا, تو وہ پھر گناہ دور ہونے والا نہیں, نہ ہی ہم اس کی جو ہے وہ توبہ مانگ سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو سستی کا لفظ استعمال کیا, وہ ہمارے اپنے شیعوں میں بہت زیادہ ہے. یہ بات توبہ کو ہم بہت ڈیلے کرتے ہیں, بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا بناتے ہیں؟ وجہ یہ بناتے ہیں کہ جی ہمیں جو محبت ہے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ, ہمیں جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہی محبت ہمیں بچا لے گی, آخرت میں ہماری جو ہے وہ شفاعت ہو جائے گی, ہمیں تو گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو گناہوں کی معافی مانگنا ہے یا گناہوں کو ایڈمٹ کرنا ہے, یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے, ہمیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سب یہ پاس مل جائے گا.
तो ये जो सुस्ती सी हमारे अंदर आ गई है, ये दर हकीकत में शिया के अंदर ये सुस्ती आ नहीं सकती। शिया तो एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन हत्ता मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के अंदर भी ये चीज नहीं आ सकती। क्योंकि जब एक मुहिब को पता है कि जो मैं गलती कर रहा हूं, जो मैं गुनाह कर रहा हूं, उस गलती से, उस गुनाह से मेरा महबूब जो नाराज होता है, जब उसको इस बात का पता है तो वो कभी वो गलती और गुनाह नहीं करेगा। इस तरह से आगा ने जो किताब के प्रीफेस के अंदर या उस किताब के शुरू में एक चीज लेकर आए, उसके अंदर वो आपको बताई थी, उन्होंने कहा कि जो हम गुनाह करते हैं वो एक तीर है जो हम इमाम ज़माने सलाम के दिल पर छोड़ते हैं। अब अगर वो शख्स जो इमाम का मुंतजर है वो खुद उनको तीर मार रहा है, दुश्मनों ने क्या मारने तीर, खुद वो तीर मार रहा है उनको, और उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि मेरा मुहिब जो है उसका दिल जख्मी हो रहा है, तो वो किस तरह का मुहिब है? बिलाखिर अगर यही सोच इंसान के जहन में रह जाए कि हर गुनाह जो मैं करता हूं वो इमाम के, मेरे इमाम के दिल पर एक तीर है, तो ये काफी है, ये खुद मारिफत काफी है कि इंसान कभी वो गुनाह ना करे, अगर दर हकीकत में वो मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम है। तो जो अब जहां तक ये बात आई उसके अंदर ये है कि शिफात के हवाले से भी आगा ने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बात की हुई है, और छोटे और बड़े गुनाह की क्लासिफिकेशन भी आगा ने की है। अब ये छोटा और बड़ा गुनाह, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा की जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो आइम्मा अलैहिस्सलाम की तरफ से या कुरान के अंदर जो हमें आयात मिलती हैं, जिस जिस गुनाह के हवाले से अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अजाब, आखिरत का अजाब जो है वो बताया है, तो हम उन गुनाहों को जो है गुनाहाने कबीरा कहते हैं, और जिसका सरीहन यानी कतबी या लिखा हुआ अहादीस के अंदर या कुरान के अंदर उसका अजाब जो है वो आखिरत के अंदर नहीं आया, तो उसको जो है वो गुनाहाने सगीरा लिखा जाता है। लेकिन बिलाखिर ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी डिटेल में जाएंगे, किताब के अंदर मसलन कई अहादीस के अंदर 21 गुनाहाने कबीरा हैं, कई किसी जगह पे किसी हदीस के अंदर 7 हैं, किसी हदीस के अंदर 40 हैं, किसी हदीस के अंदर 700 से ऊपर हैं, 770 के करीब गुनाहाने कबीरा का जिक्र किया गया है। जी, गुनाहाने सगीरा अगर मुतवातिर किए जाएं तो वो उसकी भी बहस है कि वो इंसान गुनाहाने कबीरा के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है, लेकिन खुद गुनाहे सगीरा को सगीरा समझना खुद गुनाहे कबीरा। हाँ, जब आप एक गुनाह को छोटा समझते हैं और उसके अंदर इस्तिमरार करते हैं और उसको चलाते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो उसका मतलब यही बनता है कि इंसान उसको छोटा समझता है, और खुदा की नाफरमानी को छोटा समझना खुद जो है वो गुनाहे कबीरा है। तो ये क्लासिफिकेशन जो दी गई है गुनाहाने कबीरा की और सगीरा की, ये दर हकीकत में जो बहस है वो जाती अहादीस की तरफ है या कुरान की तरफ है, कि उन गुनाहों की जो कि सरीहन जहां पे लिखा गया कि ये अजाब के अंदर होंगे, अजाब अलीम में होंगे, अजाब अजीम में होंगे, जहां पे लिखा गया सरीहन, उस हवाले से वो कह देते हैं कि भाई ये वो गुनाहाने कबीरा हैं, और जिसके बारे में सरीहन नहीं लिखा गया उनको कह देते हैं कि ये गुनाहाने सगीरा है। कि दर हकीकत में अगर आप इससे एक और एंगल की तरफ देखें तो वो एंगल ये है कि जब आप एक जहर, एक चीज को जहर मान लेते हैं, एक चीज है वो जहर है, मसलन सांप की हो, बिच्छू की हो, किसी किस्म की जहर हो, अगर आप उसको मान जाते हैं कि वो जहर है, तो अब इंसान के जहन में ये ख्याल नहीं आता कि ये छोटी जहर है या बड़ी जहर है, वो उसे बचता है, बेशक एक कतरा ही क्यों ना हो, एक कतरे से कम क्यों ना हो, कोई जानबूझकर उस जहर को नहीं पिएगा, वो यही कहेगा कि नहीं मैं जहर को जो है वो नहीं पीऊंगा, बेशक वो यानी छोटा सा ही होगा। एक अगर आपसे कहा जाए अगर साहब ये लें मसलन एक कतरा भी नहीं है, कतरे से कम है, सांप का है, सांप की जहर है, आप पी जाए, आप कहेंगे मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, आप उससे बचेंगे। तो दर हकीकत में ये जो मार्फत है, जब हमें ये पता लग जाए कि अहादीस के अंदर इनको या गुनाहाने सगीरा कहा गया है या गुनाहाने कबीरा कहा गया है या कुरान के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन ऐसी दी गई, तो हमें तो ये बात मान लेनी चाहिए ना कि जहर है, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि ये गुनाह है, और जब मान लिया कि ये गुनाह है और गुनाह जहर है, तो इंसान उसको आम को कर नहीं सकता, यानी ये नामुमकिन है कि आप उस गुनाह को करें। तो फिर बहस ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि हमने अभी माना नहीं है कि वो जहर है।
हमारे पास जो मारिफत है वो कम है कि अभी हमें पता नहीं चला कि वो वाकिन जहर है, या तो हमें ये नहीं पता लगा कि वाकिन जहर है, या हमें ये मारिफत नहीं कि जो कहने वाला है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। यानी इन दो के अलावा और कोई सूरत नहीं हो सकती। या तो ये हो सकती है कि हमें खुद मसलन झूठ जो है वो जहर नहीं लगता, एक यानी एडिक्शन अगर सब वो एक अलहदा पास चली जाएगी, उसमें इंसान जो है वो एडिक्ट गलत चीज़ों का हो जाता है। जाहिर है कि मसलन जैसे हम सिगरेट है उसे भी जहर कहा जाता है, दूसरी जो है वो मुखदरात जो है उनको भी जहर किया जा कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर एक और तीसरा पहलू भी है और जो कि हत्ता गुनाहों के अंदर भी आ सकता है, वो ये कि इंसान को अपनी फलाह और बहबूद नहीं चाहिए। एक होगी ना, एक वो ये कि जो बंदा कह रहा है मसलन, अब सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने जनरल वो वार्निंग दी हुई है कि भाई ये जो चीज है ना ये आपकी सेहत के लिए मुजर है। अब हो सकता है कि जो पीने वाला वो कहे इनको क्या पता कि ये मुजर है या नहीं। दूसरी चीज ये है कि वो उसे खुद जो है वो एहसास नहीं हो रहा कि सिगरेट उसको कोई नुकसान पहुंचा रही है, यानी मार्फत नहीं कि वो नुकसान पहुंचा। तीसरी ये कि वो खुद नहीं चाहता अपनी फला पे, वो नहीं चाहता कि भाई वो ठीक हो या वो सेहतमंद रहे, वो चाहता है कि भाई बीमार भी रहे। हाँ यही जो अक्सर बात है ना कि मालूम होता है फिर भी वो गलत काम अंजाम दे रहा होता है, ये अगर बंदे की अकल से इस सवाल को किया जाए ना तो अकल ये कहेगी कि ये नहीं है, ये जो सुगरा और कुबरा बनाया गया ना ये गलत है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जब किसी चीज के बारे में वाकयन इल्म हो, वाकयन इल्म हो कि वो बुरी चीज है, कि इंसान उस काम को जो है वो उसके लिए मुजर है वो करे ना। तो जहां पे हम शक की बात कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं कि या तो ये कि जहर के बारे में उसको मार्फत नहीं, या कहने वाले के बारे में उसे यकीन नहीं है कि वो वाकई जो कहने वाला है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इन दोनों सूरत हाल के अंदर बहुत बुरी हालत है इंसान के नफ्स की, कि यानी उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसका कहने वाला यानी जो उसका मालिक है, जो उसका खालिक है, जो अलीम है, हकीम है, रहमान है, रहीम है, वो यानी उसे शक है कि वाकई वो चीज जो कह रहा है सही है या गलत है। या जिस इमाम की वो विलायत का इकरार करता है और उनके बारे में इतनी मोहब्बत रखता है और सब कुछ, उसे ये यकीन हो कि वाकिन जो इमाम ने कहा है वो सही है या गलत है। तो ये अगर इस चीज को अगर देखा जाए तो इसका जो जो तीसरा पहलू बन जाता है वो ये कि हो सकता है कि जो जिसकी वो बात सुन रहा है वो उसे यकीन हो कि वाकिन कहने वाला सही कह रहा है, और ये भी हो सकता है कि उसे यकीन हो जाए कि मसलन जो ये जो चीज है वो बुरी चीज है। अगर हम इस इहतमाल को लेते हैं, इल्ला अकल इस चीज को तस्लीम नहीं करती, लेकिन अगर हम इस इहतमाल को लेते भी हैं, जो तो तीसरी सूरत यहाँ रह जाती है ना वो यही है कि इंसान को अपने आप के साथ दुश्मनी, अपने आप के साथ दुश्मनी है, क्योंकि अगर वाकई दुश्मनी ना हो, वो अपना ख्याल रखना चाहे, अपने आप की हिफाजत करना चाहे, अपने आप को बुलंद समझे, अपने आप को अच्छा समझे, अपने आप से वो दोस्ती रखता हो, तो वो कभी उस काम को अंजाम नहीं देगा। सही। तो अब जो है वो हम उसी तरह से जाते हैं, यही जो आप सामने बात की जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे, कि अगर इंसान गुनाहाने सगीरा को जो है वो इस्तेमाल देता रहे तो गुनाहाने कबीरा के अंदर दाखिल हो सकता है। तो अगर कोई शख्स मसला नहीं है कि गुनाहाने कबीरा जो है वो अंजाम नहीं देता, गुनाहाने सगीरा के अंदर इस्तेमरार जो है वो उसकी कोशिश है कि इस्तेमरार ना हो, तो उसका अंजाम जो है वो आखिरत के अंदर अच्छा हो सकता है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो गुनाहाने कबीरा से बचता है और उसके जो छोटे छोटे गुनाह हैं गुनाहाने सगीरा हैं वो उससे उसको माफी मिल सकती है। और अल्लाह सुब्हान तआला ने मसलन ये कि सूरह बकरा सूरह निसा की जो है वो आयत नंबर 31 के अंदर उन्होंने उसका रेफरेंस दिया कि अगर आप जो है वो गुनाहाने कबीरा से बच जाएं जो कि हमने आपके ऊपर जो है वो हराम किए हुए हैं, तो जो आपके छोटे गुनाह हैं हम उनको दरगुजर कर देंगे, और आपके लिए जो अंजाम है वो ये कि ये आपको जो है वो एक अच्छी एक ऑनरेबल प्लेस जो है वो आपको आखिरत के अंदर मिल सकती है, यानी एक नोबल एक शरीफ जो है वो आपको अच्छा इंजाम आपका हो सकता है। शर्त क्या है कि गुनाहाने कबीरा को टोटली ना करे।
अगर एक शख्स रोता है अल्लाह से माफी मांगता है, सिद्क के दिल के साथ माफी मांगता है,
جی
اور دوبارہ اٹھ کر وہ دوبارہ پھر جب جاتا ہے کچھ لمحے کے بعد وہ وہی گناہ دوبارہ پھر کرتا ہے.
جی
یعنی کہ ایک جگہ تو وہ بیٹھ کے سد کے دل سے اور وہ رو رہا ہے اللہ سے
جی
مانگ رہا ہے لیکن کچھ عرصے بعد پھر دیر بعد وہ وہی گناہ کر رہا ہے.
جی
تو یہ اس کی کیا کیفیت
جی آغا کا اچھا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ مثلا انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ اس گناہ کی معافی مانگ لے صدق کے نیت کے ساتھ جو ہے وہ روتا ہے. اور اب سب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان واقع اس کے آنسو صرف خدا ہی کی خوف کے اندر خدا کے خوف کے اندر یا اپنے گناہ کو تسلیم کر کے نکلتے ہیں نا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واقع صدق کے نیت سے گناہ کی معافی مانگ رہے. کیونکہ اگر صدق کی نیت نہ ہو ریمورس نہ ہو ندامت نہ ہو تو انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. یہ جو آنسوؤں کا نکلنا ہے نا وہ اس بات کی واقع دلیل ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ صدق کی نیت کے ساتھ خدا سے جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے. تو اس چیز کا فلسفہ کیا ہے کہ آگا کہتے ہیں کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ انسان چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے اور صدق کی نیت سے جو ہے وہ خدا سے معافی مانگ لے لیکن جیسے معافی مانگی ایک دن نہیں گزرا دو دن نہیں گزرا ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ نہیں گزرا آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کچھ لمحے نہیں گزرے اور واپس اس گناہ کو جو ہے وہ انجام دیتے. اگر اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم ابھی بنے نہیں ہیں ہم پروسیس میں ہم بن رہے ہیں ہماری جو حالت ہے نا وہ سب ٹیمپرری ہے. یعنی ابھی اگر آپ کو توفیق ملتی ہے کہ آپ خدا کی اطاعت کر سکیں یہ بھی ایک ٹیمپرری حالت ہے کیونکہ اس ٹیمپرری حالت سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. یہ حالت جو پیدا ہو کہ خدا کی نافرمانی کریں یہ بھی ٹیمپرری حالت ہے اس ٹیمپرری حالت سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی حالت پرماننٹ ہو چکی ہے یعنی وہ سمن بکمن امیون فہم لا یاکلون والے بن گئے ہیں کہ وہ ایسے ان کے دل بن چکے ہیں ایسے سخت ان کے دل بن چکے ہیں کہ وہ واقعا ان کی جو ہے نا اب مہریں لا گئیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. وہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں بدلیں گے ان کی حالت میں یہ ٹیمپری سٹیٹ نہیں ہے وہ واقعا پرماننٹ سٹیٹ میں چلے گئے. لیکن زیادہ تر جو انسان ہیں وہ اس ٹیمپری سٹیٹ کے اندر ہیں مثلا وہ بدل رہے ہیں کبھی ہوتے ہیں ایک ڈفرنٹ حالت میں آ جاتے ہیں دوسرے. یعنی اگر آپ دیکھیں آپ کی سوچوں کے اندر آپ کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. آپ صبح اٹھے ہیں بہت اچھے تھے آپ کا موڈ بڑا اچھا تھا سب کچھ تھا اب ایک دم سے جو ہے وہ ابھی کوئی بات بھی نہیں کچھ نہیں ہوا ایک دم انسان کا موڈ بدل گیا. یا ایک چھوٹی سی بات ہوئی انسان کا موڈ بدل گیا. آپ دیکھیں نا کہ اور جو علماء اخلاق کے حوالے سے آپ کو بیان بھی کیا بتایا بھی وہ کہتے ہیں کہ انسان اتنی جلدی بدلتا ہے اس کی حالت یعنی اس کے اندر تغیر اتنا جلدی وہ بدلتا ہے کہ یعنی اگر میں آغا کی طرف دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ کی طرف دیکھا تو دوبارہ آغا کی طرف جب میں نے دیکھا کچھ لمحے کچھ سیکنڈز ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان اب وہ جو آغا تھے پہلے وہ نہیں ہے وہ بدل چکے ہیں. یعنی ہماری ہر سوچ یعنی حواس خمسہ جو ہر ایک چیز کو درک کر رہے ہیں یا اس کا احساس کر رہے ہیں وہ سب کی سب چیزیں ہماری حالت کو بدلتی رہتی ہیں. اب انسان کے اندر وہ ندامت آئی حالت آئی اس نے صدق نیت کے ساتھ جو ہے وہ خدا سے معافی مانگ لی. لیکن اب جیسے خدا سے معافی مانگ لی وہ اب وہ تغییر کے اندر ہے وہ چینج کے اندر ہے وہ ابھی ٹوٹلی جو ہے وہ بدلا نہیں ہے پختگی نہیں آئی وہ ٹوٹلی اس کی جو شیپ ہے وہ بنی نہیں ہے ابھی وہ پروسیس میں ایک دم سے پھر وہ پھسل گیا اس نے کوئی وہی دوبارہ غلطی کر لی. اب کیا ہے وہ واپس اس اسٹیٹ میں چلا گیا. اب وہ دوبارہ اسے صدق کی نیت کے ساتھ جب خدا نے توفیق دی واقع اسے جو ہے وہ توبہ کی اس کی پھر حالت بدل جائے گی. اور انسان یہ جو ہے اس کوشش کے اندر جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے لگا ہوا ہے اور تا آخر تک جب تک کہ ہمیں اعظم علیک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتے ہم اس حالت کے اندر ہیں. اس لیے گارنٹی کبھی کسی کی ائمہ علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی گارنٹی دی گئی ہے. باقی جب بھی لوگ آگے پوچھے تھے انہوں نے کہا کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اب ایک اور بحث بھی ہے کہ آیا جو علم الہی ہے علم لدنی ہے اس کے حوالے سے ان کو پتہ لگ جاتا تھا یا نہیں. ظاہر ہے کہ پتہ لگ جاتا تھا اس میں کوئی ایسا شک کی بات نہیں ہے صحیح. لیکن وہ کبھی کسی کو جو ہے وہ گارنٹی نہیں دیتے ہوتے تھے. اس لیے کہ جب انسان مثلا ایک گارنٹی لے کے بیٹھ جائے اب وہ کیا ہے ہاں میں تو جنتی بن گیا ہوں وہی سستی کی جو بات وہی شفاعت کی جو بات جو ہمارے اندر آ گئی کہ ہمارے پاس تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس جنت کی چابیاں ہیں ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو جنت کے سردار ہیں تو ہمیں اب کیا کرنا. نہیں گارنٹی یہ سب سے بڑا شیطان کا حربا ہوتا ہے اگر کسی کو اس نے قابو میں لانا ہے. جن کی گارنٹی دی گئی وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ حضرت سلمان فارسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایسے شخص کو بنایا کہ جو غیر معصوم ہو کے اہل البیت علیہ السلام کے اندر داخل ہو گیا, شامل ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اس شخص کو بنایا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے لوگ جنت کا انتظار کرتے ہیں, سلمان, حضرت سلمان فارسی وہ شخص ہے کہ جس کے لیے جنت ان کا انتظار کر رہی. ہاں, ان لوگوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سٹیٹ پہ پہنچ گئے جہاں پہ اب وہ کبھی, آپ اس بارے میں, اسی لیے ان کو اہل البیت علیہ السلام کے اندر شامل بھی کر دیا گیا کہ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پختگی تھی وہ اس حد تک آ گئی تھی کہ ان کے لیے احتمال بھی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ شخص کوئی ایسے مکروہ یا مباح یا حتیٰ ایک مستحب کام کو جو ہے وہ چھوڑ دے, وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ گناہ کرے, معاذ اللہ. تو یہ جو آغاز صاحب ہماری حالت ہے نا, یہ ایسی رہے گی تا اس وقت تک کہ ہمارے اندر اتنی پختگی آ جائے, اتنی زیادہ طاقت آ جائے کہ پھر ہم کبھی کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ یا کسی مستحب چیز کو نہ چھوڑیں. اور پھر یہ ہے کہ فنا فی اللہ والی جو بات ہے اس کے اندر, حتیٰ فنا فی اللہ کے اندر بھی یا باللہ کے اندر بھی, یا یہ سب جو درجات علم عرفان کے اندر جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, وہ بھی گارنٹی نہیں ہے در حقیقت کے اندر. بہت سارے آپ اگزامپلس دیکھ سکتے ہیں, یعنی ہمیں اب جو ذہن میں آ جائے وہ آ جائے. مثلا آپ کو بتایا, ایک 70 سال عبادت کرتا رہا, 70 سال کا انسان جو مستجاب دعا بن گیا کہ اس کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی تھی, اس کا انجام ایک کافر کا ہوا, ایک کافر کا ہوا کہ اس نے شیطان کے سامنے سجدہ کیا اور جب وہ سجدے کے اندر تھا اس کی گردن کاٹ دی گئی. وہ آپ کو جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے اسٹوری کے, اگر آپ اس کے علاوہ اگر اس سٹوری کو ہم ریپیٹ نہ کریں کیونکہ پھر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے درس کے حوالے سے. یہی جو قنوت کے اندر جو دعا ہم مانگتے ہیں اور جو کہ قرآن کے اندر ہے اور ایک نبی کے حوالے سے اس دعا کے, رب انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اے میرے رب تو میرا ولی ہے, تو میرا ولی ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر, توفنی مسلمان, کہ مجھے مرنے نہ دینا مگر مسلمان, اگر میں مروں تو اسلام کی حالت میں مروں, تو وفنی مسلمان والحقنی بالصالحین, اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا. یہ اب ایک نبی, ایک معصوم جس کے پاس جو ہے وہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے, جو خدا کے پیغام کو پہنچاتا ہے, جو جس کا شمار جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے اندر ہوتا ہے, وہ شخص یہ دعا کر رہا ہے. یا جو دعا مثلا سجدے میں کرتے ہیں جو کہ امام علی علیہ السلام سے منسلک ہے, کہ اللہم احملنی علی عفوک, کہ اے میرے مولا میرے ساتھ جو ہے ہم کرنا, یعنی میرے ساتھ رابطہ رکھنا, مجھے اپنے عف کے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھنا, ولا تحملنی علی عدلک, اور میرے ساتھ اپنے عدل کے ساتھ نہ معاملہ کرنا, میرے ساتھ جو معاملہ کرو وہ اپنے عف کے اوپر کرو نہ کہ اپنے عدل کے اوپر. اب ایک معصوم جس کے پاس عصمت ہے, جس کے پاس اگر کہا جائے تو تمام گارنٹیز ہیں, تمام گارنٹیز ہیں اس کے پاس, جو علی ہو, یعنی اس کے آپ اور کیا, کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی بغض علی رکھتا ہو تب وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دل میں شک ہو سکتا ہے کہ یعنی امام معاذ اللہ مثلا امام کو آخرت میں کیا ہوگا ان کا انجام, جو بغض رکھتا ہو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے. وہ اللہ اگر بغض نہ رکھتا ہو, کوئی بھی شخص ہو, پورے کوئی بھی انسان ہو جو اس کے اندر تھوڑی بہت انسانیت ہو, وہ جب امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے گا, تاریخ کو پڑھے گا, دیکھے گا, وہ کہے کہ اس کا اگر انجام اچھا نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہو. اب میں یہاں پہ قید نہیں لگا, میں ہر انسان کی جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہے وہ اگر تاریخ کو پڑھے گا کہ جس شخص نے اتنی خدمات انجام دی ہوئی ہوں, جو اس طرح کی شخصیت رکھتا ہو, جو اس طرح کا کردار رکھتا ہو, جو عادل ہو, جس کی عدالت کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا جائے, کس کس ذہن میں شک آ سکتا ہے. لیکن آپ اسی شخص کو, اسی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں کہ نماز میں وہ کس طرح سے رو رہا ہے, کس طرح سے گر گرا رہا ہے, کہ اس کے گھر کے دروازے پہ آ کے انسان نوک کر رہا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو آ کے بتا رہا ہے کہ علی چلے گئے اس دنیا سے, اور ان کی زوجہ محترمہ جو کہ ان کے ساتھ زندگی کرتی ہیں, جن کو ان کے بارے میں پتہ ہے, وہ چیزیں پتہ ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں پتہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں تم جو ہے وہ غلطی کے اندر ہو, مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پتہ ہے. جب وہ خوف خدا سے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے, ان کے اندر جان نہیں رہتی, وہ ایک ایسی حالت میں آ جاتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ آغا صاحب ہمارا کیا حال ہے, ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا. ہمارا تو یعنی ہم تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں نا سکتے کہ ہم کسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ بھئی اب ہم جو ہیں وہ بچ جائیں گے یا اب ہماری جو ہے وہ آخرت ٹھیک ہو جاتی. تو یہ سب یہ مسئلہ فلسفہ جو ہے نا اس کا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں گناہوں کی طرف, وہ یہ ہے. تو اس کے بعد کافی احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ احادیث کو ہم پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدیث ہے اس کے مطابق, اب انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی جو اگر آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے اگر خوشخبری ہے کیونکہ وہ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں, وہ ہمیں خوشخبریاں بھی دیتے ہیں, انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی ہے. ڈرایا نہیں, آپ ڈرانے کے علاوہ اگر نذیر کا معنی یہ لیں کہ انہوں نے آگے آنے والے خطروں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے, تو اس حوالے سے ان کی ایک حدیث ہے جس کے انہوں نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کی کہ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کی قدرت کے اندر میری جان ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو کہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو ماہ رمضان کے اندر اور گناہوں سے بچتا ہو کہ وہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے نا. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا یہ ہمیں خوشخبری دی, لیکن اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرائط بیان کیے. انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہر شخص جو مسلمان ہے وہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول جائیں گے, نہیں. انہوں نے کہا کہ جو شخص نمازیں پڑھتا ہو, پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو, وہ شخص اس کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے جنت کے, لیکن وہ ہمارے پاس شرائط جو ہیں وہ آ گئیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آغا نے یہ شفاعت کا موضوع جو ہے اس کے اندر کچھ احادیث کو بیان کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شفاعت کے حوالے سے کہ وہ کن کن لوگوں کو ملے گی اس کے بارے میں بھی بیان کیا. تو اب ظاہر ہے کہ اگر ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں میرا نہیں خیال کہ جو ہمیں سن رہا ہے یا جن سے ہماری بات پہلے ہو چکی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی, ہم تو بچ جائیں گے, کیونکہ ہم اس کے بارے میں بہت دفعہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ انسان بس یہ سمجھ لے کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی ہم بچ جائیں گے بغیر ان شرائط کے, یہ غلط سوچ ہے.
قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا.
ہاں, وہ قرآن کی جو وہ آیت ہے اس کے حوالے سے بھی آقا اس کو لے کر ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, انہوں نے بھی بتایا کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے پاس جو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. تو اس کی آپ نے احادیث جو ہیں وہ بہت دفعہ سنی ہوئی ہیں کہ امام جب اپنے آخری لمحات میں تھے تو انہوں نے اپنے تمام خانوادے کو, اپنے دوست احباب کو بلایا. درحقیقت میں ادھر خانوادہ ہی تھا ان کے پاس, امام کے پاس اس وقت خانوادہ تھا. اگر کوئی دوست احباب میں سے تھا تو وہ ایسا شخص تھا کہ جو کہ واقعی خانوادے کی طرح تھا. ان کے پاس وہ لوگ آئے, انہوں نے آ کے امام نے کہا کہ میں آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ جو شخص نماز کو خفیف سمجھتا ہے, چھوٹا سمجھتا ہے, یعنی نماز کو وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتا, اس کے پاس ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. صحیح. تو اب یہ جو قرآن کی آپ آئے جس کا کہ ترجمے کا آغاز ذکر کر رہے تھے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ کوئی شفاعت نہیں ملے گی. اب آپ گناہان کبیرہ کی جب ہم لسٹ میں جائیں گے تو گناہان کبیرہ کی لسٹ میں جو شخص نماز کو ان امپورٹنٹ سمجھتا ہے یا چھوٹا سمجھتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. نماز کو کم تر سمجھنا دوسری چیزوں سے وہ گناہان کبیرہ کے اندر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث ہے کہ جو ہماری جو شفاعت ہے وہ ہماری جو شفاعت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مثلا جنہوں نے کہ مثلا گناہان کبیرہ, اگر انہوں نے گناہان کبیرہ کیے ہوئے تو ہم ان کی شفاعت کریں گے, لیکن گناہان کبیرہ کیے ہوئے ہم ان کی شفاعت کریں گے وہ شرائط کے ساتھ. اس طرح ہوتا ہے, دیکھیں آپ سب, ابھی ہم نے جو شفاعت کا ایک پہلو دیکھا تھا نا وہ یہ دیکھا تھا کہ شفاعت در حقیقت میں شف کا وہ پیئر اور شفیع در حقیقت میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ پیئر اپ ہو جائے. مثلا آپ ساکس ہیں, ایک پیئر ہوتا ہے, یعنی دونوں ہوتی ہیں. آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں, آپ کسی کو ساتھ لے لیتے ہیں, وہ آپ کا پیئر بن گیا آپ کے ساتھ وہ, اور اس سفر کے اندر وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی آپ مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. تو در حقیقت میں جو ایک اینگل ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنے شفیع, ہم خود انتخاب کریں گے, ہم خود انتخاب کریں گے کس کو ہم نے اپنا شفیع بنانا ہے. اس اینگل کے تھرو جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کی شفیع بن سکتی ہیں, یعنی توبہ آپ کی شفاعت کر سکتی ہے اگر آپ نے توبہ سے سیکھ لیا کچھ, قرآن آپ کی شفاعت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ائمہ علیہ السلام جس جو ایک ایک حدیث آپ کو جو ہے وہ جس نے اثر کیا, اس سے آپ نے اپنی زندگی کو بدلا, وہ آپ کی شفیع ہے, آپ کی وہ شفاعت ہے.
اگر
دوستوں کا جو گروپ ہے, اسی لیے جو حدیث کے اندر آیا کہ انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے, علماء شفاعت کریں گے, ایک چھوٹا بچہ جو کہ مثلا اس دنیا میں بلوغ سے پہلے چلا گیا وہ شفاعت کرے گا, صحیح قرآن شفاعت کرے گا, بہت ساری چیزیں جو کہ انسان کی شفاعت کریں گی. اب وہ شفاعت اس لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر مثلا چھوٹے بچے کی اگر ہم اگزامپل لیں کہ جو ماں باپ جن کا کہ ایک بچہ بلوغ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے, ان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے, بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ بڑی, اور ان کے لیے میرے نہیں خیال کہ کسی ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ بڑی کوئی مصیبت سمجھی جائے کہ ایک بچہ جو کہ بلوغ کی حد تک نہیں پہنچ سکا وہ دنیا سے چلا جائے. اب اس حادثے کے اندر ان کے پاس ایک چوائس ہے, وہ چوائس کو اگر وہ اس شرط کو جو ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ بہت بڑا ایک ان کی یعنی تقویٰ کی دلیل ہے, ان کے ایک صبر کی دلیل ہے, ان کی خدا کی اطاعت کی دلیل ہے کہ وہ کہیں کہ خدایا تیری نعمت تھی, آپ نے دی, ایک امانت ہی دی, لے لی, ہم اس حال پہ آپ سے کوئی کمپلین نہیں کرتے, ہمیں جس حال میں رکھا ٹھیک ہے وہ بچہ چلا گیا لیکن ہم کمپلین نہیں کرتے. یہ جو انسان اس درجے تک پہنچ جائے تو پھر وہ بچہ سبب بنا نا کہ اس شخص کو, اس ماں باپ کو وہ بچہ سبب بنا کہ اس درجے تک لے جائے کہ جہاں پہ وہ خدا کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے بندہ, اس کی شفاعت ہوئی نا. تو اسی حوالے سے اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو واقعی شفاعت جو ہے وہ اس دنیا کا ہی ہے, کام اس دنیا کا ہے, اثر اس کا آخرت میں ظاہر ہوگا. یعنی ابھی اگر ہم ایک حدیث ہم نے آپ کے لیے پڑھی, آپ نے اس حدیث سے متاثر ہو کے اپنی زندگی کو بدل لیا, ابھی آپ اس اثر کو جو ہے اپنی زندگی میں ایک پہلو سے تو دیکھ پائیں گے, لیکن اس کا جو عالم ملکوت کے اندر شکل ہے یا ظاہر ہوگی یا اس کی کیا ہے وہ ابھی آپ نہیں دیکھ پاتے, اور روزے معاشر میں آپ اس چیز کو دیکھ پائیں گے. اسی طرح سے جس طرح سے گناہ ہے, گناہ کا ایک اثر آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ اس دنیا میں نہیں دیکھ پائیں گے, اس کی حقیقت آپ جو ہے وہ روزے معاشر میں دیکھ پائیں گے یا عالم برزخ میں دیکھ پائیں گے. اس لیے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ, اب ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن ان کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ ان کی چشمے برزخی باز تھی یا عرفا کی جو ہے وہ چشمے برزخی باز ہوتی ہے, ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آخرت کی حالت ہے یا جو عالم ملکوت کی شکل ہے ان کو اس دنیا میں نظر آ جاتی ہے جو کہ دوسروں کو نظر نہیں آتی, صحیح. تو اگر آپ شفاعت کا وہ پہلو دیکھیں نا تو اس کے اندر تو یہی ہے کہ آپ نے اگر اس دنیا کے اندر ائمہ علیہ السلام سے ہدایت لے لی تو وہ آپ کی شفیع ہیں, قرآن سے ہدایت لے لی تو وہ قرآن آپ کا شفیع ہے, اگر آپ نے مثلا توبہ سے ہدایت لے لی وہ آپ کا شفیع ہے, آپ نے کتاب سے شفاعت لے لی یعنی ہدایت لے لی وہ آپ کے شفیع, ایک عالم سے لے لی وہ آپ کے شفیع, اس کا جو اثر ہے وہ آخرت میں ضائع ہوگا. مثلا ہمیں لوگ یا علماء کو لوگ آگے کہتے ہیں سب ہمیں ادھر نہ بھولیے گا, یا مثلا یہ کہ ہمیں ادھر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے گا, لے جائیے گا, ہماری شفاعت کیجیے گا, لوگوں کو آگے کہتے ہیں. در حقیقت میں اگر اس عالم سے وہ شخص کوئی چیز سیکھ رہا ہے تو اس عالم نے اس کی شفاعت کر دی ہے, صرف اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ شفاعت نظر نہیں آ رہی, آخرت میں وہ نظر آئے گی. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ بھئی ان کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی, کہا نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا, پھر وہ سمن بکمن امین فوملا یا کلون والی بات آپ کو بتائی, ختم اللہ علیہ قلوبہم والی بات آپ کو بتائی. بہت سارے لوگ آپ نے تاریخ میں بھی دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کی, ان کے اصحاب کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کیا لیکن اس دنیا سے بغیر کسی ہدایت کے, بغیر کسی عمل حسنہ کو بچائے اس دنیا سے چلے گئے. اب ان لوگوں کا کیا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر ان سے ہدایت نہیں لی، آخرت میں جو اثر ہوگا وہی ہوگا کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک جو بیسک ہمارا ٹیننٹ ہے، جو ہمارا فنڈامنٹل ہے، جو ہمارے دین کا یعنی ستون ہے، وہ ہے نماز. ہمارے دین کا ستون جو ہے نماز ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس ستون کو امپورٹنٹ ہی نہ سمجھے تو اب آپ بتائیں کہ اس شخص کو کیا ہدایت ملے گی کسی اور چیز سے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ واقع آئمہ علیہ السلام کی چیزیں اس کے اوپر اثر کر جائیں اور وہ ان سے ہدایت لے جائے، جب اس نے اتنی منیمم چیز کے اوپر وہ ہدایت نہیں لے پایا؟ تو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں، اب اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں، کہیں کہ بھئی آغا صاحب چلیں ٹھیک ہے، اب ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کہ مثلا آئمہ علیہ السلام کے ساتھ وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو ہم رکھتے، ان کا عقیدہ نہیں صحیح، تو ان کو تو شفاعت نہیں ملے گی. یہ بات ٹھیک ہے، جس کا عقیدہ نہیں ہے صحیح، عقیدہ صحیح ہونا ایک شرط ہے شفاعت کی. شفاعت کی شرط ہے کہ آپ کا عقیدہ کم سے کم صحیح ہو.
اگر وہ خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھ رہا ہے لیکن آئمہ پہ نہیں یقین رکھتا.
جی، درحقیقت نواب صاحب جو ہمارا اصول جینا نا، مثلا ہم ان کو اگر دیکھا جائے تو ڈیوائڈ کیا ہے نا، کہ مثلا ایک توحید ہے، ایک نبوت ہے، ایک امامت ہے، قیامت ہے، صحیح، عدل الہی ہے، صحیح. اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈویژن آئی ہوئی نا، کہ مثلا ٹھیک ہے یہ توحید ہے، توحید کے حوالے سے کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ سمجھا، اور نبوت کے حوالے سے رسول کی نبوت کا اقرار کیا، ان کو خاتم الانبیاء سمجھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی اللہ سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک ہدایت کا سلسلہ چلا اس کا ایک حصہ سمجھا، قیامت کے اوپر آپ کا یقین ہے کہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا اس دنیا کے اندر جو ہم اعمال کریں گے، عدل الہی کے حوالے سے کہ بھئی یہ تمام جو خدا نے نظام بنایا ہے، اس نے نظام جو بنایا وہ سبب اور اسباب کے ساتھ بنایا ہے، اور اس کے تمام سبب اور اسباب کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ وہ عادل ہے، وہ ظلم اپنے بندوں پر نہیں کرتا، مختصراً اگر آپ. لیکن یہ جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، یہ کیٹیگریز علماء نے بنائی، یہ کیٹیگری جو بنائی ہے اصول دین کی، توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدل الہی، یہ آئمہ علیہ السلام کی احادیث کے مطابق اس کی کیٹیگری کی گئی ہے. لیکن آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی جو کہے کہ بھئی آپ کے اصول دین پانچ ہیں اور یہ ہیں اصول دین، یا کوئی ایسی حدیث نہیں آپ کو ملے گی کہ آپ کے فروع دین جو ہیں وہ 11 ہیں اور یہ ہیں وہ، ان کی ترتیب یہ ہے. آپ کو یہ کوئی اس طرح کی نہ حدیث ملے گی نہ قرآن کی آیت ملے گی. یہ جو اس کی ڈویژن کی گئی ہے یا اس کو جو ہے وہ کیٹیگریز میں بانٹا گیا، وہ اس لیے کہ انسان تھوڑا سا وہ بہتر سمجھ جائے دین کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، صحیح. یعنی توحید ہے، اب آپ نے اس کے سبجیکٹ کو کر لیا کہ ہاں وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آ گئی. نبوت ہے، اس کو آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، خاتم الانبیاء کی جو مان لیا وہ سمجھ میں آ گئی. یہ ایک آسانی کے لیے. اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے کہ حقیقت کیا ہے، قرآن کے حوالے سے کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے اور احادیث اور ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے، تو صرف اور صرف عقیدے کے اندر توحید ہے. عقیدے کے اندر توحید ہے. تو یا عقیدہ اگر صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ اس کی برگشت کس چیز کی طرف جائے گی؟ توحید کی طرف. اس کی برگشت جو ہے وہ نبوت کی طرف نہیں جائے گی، امامت کی طرف نہیں جائے گی، عدل الہی کی طرف نہیں جائے گی، قیامت کی طرف نہیں جائے گی، اس کی برگشت توحید کی طرف جائے گی. کیونکہ تمام کی تمام چیزیں جو دوسری ہیں اصول دین کے اندر، قیامت اور نبوت، امامت اور عدل الہی، ان کی نکل کہاں سے رہی ہیں؟ یہ نکل توحید سے رہی ہیں، صحیح. تو در حقیقت میں جس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ واقع اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو اس کا عقیدہ صحیح ہے توحید کے معاملے میں، اور اگر توحید کے معاملے میں نہیں صحیح تو پھر وہ نبوت میں بھی جو ہے وہ وہ اس کے قدم جو ہیں وہ ثابت نہیں رہیں گے، یا وہ جی نبی ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے اور وہ مثلا کہ عصمت کا اس کے اندر نہ لانا یا دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ امامت کے اندر وہ پھر کہیں کہ نہیں جی آئمہ کا تو رکھا ہی نہیں گیا، سلسلہ ہدایت جو ہے رسول کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا اور کتاب ہی بس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یا مثلا یہ کہ نہیں خدا جو ہے وہ جبر ہے اور جبر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یا تفویض ہے، یعنی یا تو ہمیں کھلی چھٹی ہے یا پھر یہ کہ اس نے ہمیں باندھا ہوا ہے، اس حوالے سے پھر عدل الہی کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو سب جب چیزیں جبری ہیں تو پھر اس میں عدل الہی کا کیا سلسلہ آئے گا؟ تو در حقیقت میں اگر آپ دیکھا جائے تو عقیدے کا صحیح ہونا وہ شرط ہے شفاعت کی، یہ بالکل ایسے ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ کہہ کہ جی ٹھیک ہے اب ہمارے دوسرے بھائی ہیں، دیکھیں جی وہ نمازیں پانچ وقت کی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ پانچ وقت کی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ گناہوں سے بچتے بھی ہیں، ان کے لیے نماز جو ہے وہ ہمارے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی نماز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. در حقیقت میں اگر شیعہ کو دیکھا جائے، اب شیعہ میں صرف وہی لفظ جو ہم اپنے ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت شیعہ کی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے جو آپ سے کئی دفعہ کی اور ابھی بھی اس کے اندر بھی احادیثیں آگاہ لے کر آئے ہیں جو کہ شیعہ کی صفات کو بتاتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ بھائی در حقیقت میں شیعہ کون ہے. اب اگر دیکھا جائے، اب آپ باہر نکلے نا تو شیعہ کی کوئی مسجد ڈھونڈے، آپ نارتھ امریکہ میں نکلیں، نارتھ امریکہ کے اندر نکلیں کہ بھائی شیعہ کی کوئی مسجد آپ کو مل جائے. آپ سفر کرتے رہیں گے، ادھر سے ادھر جاتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو شیعہ کی مسجد جو ہے وہ ناممکن ہے کہ ملے. اگر ملے تو حسین خان سے اوٹوا کے اندر ایک ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ہے یا نہیں. وہ ایک پارٹ ضرور بنا ہوا ہوگا لیکن اس کو آپ صرف اسی پارٹ کو مسجد کہہ پائیں گے، باقی کے پارٹ کو مسجد نہیں کہیں گے. صحیح. اب وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ کے چھٹے امام جن کے ساتھ آپ پورے اپنے فقہ کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی فقہ کے اوپر ہیں اور سب کچھ ہے، اس شخصیت نے کہا ہوا ہے آپ سے کہ بھائی اگر جو شخص نماز کو خفیف سمجھے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی، تو آپ لوگوں کے لیے تو نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اور اگر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر مساجد کدھر ہیں آپ کی؟ کدھر ہیں وہ مساجد کہ جو فجر کی نماز بھی ہو رہی ہو، ظہر کی بھی ہو رہی ہے، عصر کی بھی ہو رہی ہو، مغرب کی بھی ہو رہی ہے، عشاء کی بھی ہو رہی ہے، کدھر ہیں وہ؟ آپ کو نہیں ملیں گی. تو حقیقت میں ٹھیک ہے، عقیدہ جو ہے ہمارا واقعی اگر صحیح ہوگا اور اس کے بعد ہم نماز کو خفیف نہیں سمجھیں گے، گناہان کبیرہ کو اوائڈ کریں گے، خدا کی اطاعت کریں گے، تو ہاں وہ چیزیں جو ہم بھول گئے، وہ گناہ جو ہم بھول گئے کہ کیے اور ہم نے ان کی معافی نہیں مانگی، وہ گناہ اب وہ اس کا کیا ہوگا ہمارے ساتھ حساب کتاب؟ اب ایک شخص ہے وہ بھول گیا ہے، ہر شخص بھولتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جس کو اپنے تمام زندگی کے ایک ایک لمحہ یاد رہا ہو. اگر آپ شفاعت کو اس اینگل سے اب دیکھنا چاہیں تو ہاں اس کے اندر جو ہے وہ بات بنتی ہے. کن چیزوں پہ؟ کہ وہ گناہ جو ہم بھول گئے، ہم نے کیے، ہم بھول گئے، ہم نے اس کی معافی نہیں مانگی یا صدقے نیت سے نہیں مانگی. مثلا آپ دعائے کمل تھرسی کو پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے اس گھنٹے کے اندر، اس وقت کے اندر، وہ گناہ جو میں نے کھل کے کیے، چھپ کے کیے، یعنی کہ جن کو میں بھول گیا، جو کہ میں جانتا ہوں، ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بہت سارے گناہ ہیں، ایسے کیا بہت سارے شخص، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو گناہ کیے لیکن بھول گیا اور ان کی واقعی صدقے نیت سے معافی نہیں مانگی. اب اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ خدا آیا ایسے ہی کر دے کہ ہاں بھائی یاد ہے وہ گناہ جو تم نے جو ہے وہ معافی نہیں مانگی تھی، اب آؤ اس کی سزا کھاؤ؟ نہیں. اس کے حوالے سے ہے کہ جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص کی جو ہے وہ شفاعت کر دیں، اور وہ شفاعت جو ہے وہ اس رب کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس کا تصادم نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کو بیان کی کہ اگر ہم ان کو یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئمہ علیہ السلام معاذ اللہ، اس طرح کی وہ چیز ہیں کہ بھائی جو مجرموں کو چھڑاتے ہیں، مثلا ہم نے ان کو وکیل کر لیا ہے. ایک شخص ہے نا دنیا کے اندر بہت زیادہ وہ مثلا یہ کہ گناہ کرتے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ ایک اچھا سا وکیل کر لیتا ہے، اب وہ اسے جیل نہیں جاتا، اس طرح کا نہیں. یہ اب وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا جو ہے وہ ربط نہیں بن رہا کہ بھئی وہ جی ہم سارے گناہ کرتے جائیں گے اور آخرت کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایسے چھڑا دیا جائے گا کیونکہ ہم نے وکیل ایسے کر لیے، یا ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں کہ جو کہ ہمیں جو ہے وہ چھڑا لیں گے. ہاں اگر اسی حوالے سے دیکھا جائے تو پھر وہ یہی نا کہ عقیدے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے عقیدے کے اندر جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے اس میں سستی نہیں آتی. بلکہ اس کے اندر امید آتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان کا جذبہ بڑھتا ہے، اس کے اندر کوشش وہ زیادہ کرتا ہے کہ بھئی میں اس دنیا کے اندر اپنا شفیع امام کو کیوں نہ بنا لوں. یہ دیکھیں اس کے اندر تو سستی کی بات نہیں، اس کے اندر تو بہت زیادہ جذبے کی بات ہے کہ میں اگر امام کو اپنا شفیع بنا لوں، ان کو اپنے ساتھ پیئر اپ کر لوں اس دنیا کی مسافرت کے اندر، اور جس جس جگہ پہ امام نے پاؤں رکھا وہاں پہ میں پاؤں رکھوں، جہاں جہاں سے اٹھائے ہیں وہاں سے میں اپنا پاؤں اٹھاؤں. تو وہ شخص تو بہت بزی رہے گا، اس کے اندر تو سستی نہیں آئے گی نا. اچھا آپ اگر اس حوالے سے دیکھ لیا جائے کہ بھائی وہ گناہ جو انسان نے جو ہے وہ بھولے میں کیے، یعنی بھول گیا ان کے بارے میں، اب اسے یاد نہیں رہا، اگر یاد رہتے تو وہ معافی مانگ لیتا. ہاں اس کے حوالے سے آئمہ علیہ السلام جو ہے وہ شفاعت کر دیں گے. لیکن اس طرح بھی جو شفاعت کا ہے وہ یہ کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر گزارنا پڑے گا. اب اس عرصے کے حوالے سے ایک حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی، وہ اگر ہم ڈھونڈیں تو وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. امام نے وہ ایک حدیث لمبی ہے، اس کو اب کیونکہ درس بھی تقریباً لمبا ہو گیا گھنٹے کا ہونے لگا تو ہم اسے ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر، لیکن اسی مطلب کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھا کے حدیث کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تین قسم کی موت آتی ہے، یا تین قسم کی موت کی خبر آتی ہے، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو تین قسم کی موت کی خبر آتی ہے. ایک موت کی خبر جو حضرت ملک الموت علیہ السلام لے کر آتے ہیں بندے کے لیے، وہ یہ کہ وہ بندہ سیدھا جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، یعنی اس کو خبر ایسی ملتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کے سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ جیسے روزے معاشر آئے گا آپ جو ہے وہ جنت میں جانے، یعنی یہی جو جس طرح حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ائمہ علیہ السلام آئے، ان کی جب ہم نے زیارت کی انہوں نے سب نے ہمیں یہ خوشخبری سنا کہ مثلا آپ سب آپ ٹھیک ہیں اور آخرت میں آپ کا انجام ٹھیک ہے. ایک دوسرے قسم کی موت ایسے لوگ بندے کو آتی خبر آتی ہے کہ اس کو آ کے بجاتے ہیں ملائکہ، بجاتے ہیں انبیاء علیہ السلام، بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاتے ہیں ائمہ علیہ السلام، آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس صرف عذاب ہی عذاب ہے. دو خبریں ہو گئیں. تیسری خبر یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ تم بیچ میں پھنسے ہوئے ہو، تم بیچ میں پھنسے ہوئے ہو، تمہیں جو ہے وہ روز معاشر تک انتظار کرنا پڑے گا. اور روز معاشر تک انتظار کیا؟ برزخ کے اندر، اس انسرٹنٹی کے اندر جو ہے، وہ پریشانی کے اندر، خوف کے اندر جو ہے وہ انسان بسر کرے گا اپنی وہ ساری کے سارا ٹائم. اور برزخ جب پوچھا گیا تو برزخ قبر کے اندر ہے وہ وقت جب تک کہ روز معاشر نہیں آتا. اس کے بعد امام نے کہا کہ اپنے آپ کے جو اعمال ہیں نا ان کو ٹھیک کر لو، اور خدا کی جو احکام ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرو، اور خدا کے عذاب کو چھوٹا نہ سمجھو. کیونکہ بہت سارے دیر آر سچ پیپل، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. کب تک؟ جب تک وہ جہنم کے اندر 300,000 years جو ہیں وہ گزار نہیں لیتے. 300,000 years جو امام نے کہا، اس کے اندر دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ امام نے اس زمانے کی کوانٹٹی کو اس دنیا کے اندر کنورٹ کیا، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ایک ٹائم زون ہے، وہاں پہ ابھی 3 گھنٹے آگے، وہاں پہ ایک علیحدہ وقت ہے، یہاں پہ علیحدہ وقت ہے. یہ اسی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیتے ہیں. عالم ملکوت کے اندر بھی وقت ہے، لیکن وہ سورج اور زمین کا سورج کے گردش کرنے سے کوانٹیفائی نہیں ہوتا. مثلا وہاں پہ تو سورج نہیں ہے، زمین نہیں ہے عالم ملکوت کے اندر، تو ادھر آپ کیسے دن کہہ سکتے ہیں، کیسے رات کہہ سکتے ہیں، کیسے 24 گھنٹے کہہ سکتے ہیں، کیسے سال کہہ سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ایک وقت ہوگا جس کی کہ آپ کوانٹٹی کو جو ہے وہ وقت جو ہے وہ کوانٹٹی آف موشن ہے، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اس حرکت کو جو ہے وہ کوانٹیفائی کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ بھئی یہ اس کا یونٹ ہے. ایک یہاں پہ مثلا 24 گھنٹے ایک دن کے اندر، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں، صحیح؟ ہاں ایک احتمال یہ ہے کہ امام نے اسی زمانے کو کنورٹ کیا اس دنیا کے ٹائم کے مطابق. دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام نے اسی زمانے کی خبر دی ہے، اسی کوانٹٹی آف موشن کی خبر دی ہے کہ اس زمانے کے اندر 300,000 ایئرز جو ہے وہ جہنم میں رہنے کے بعد ہماری شفاعت ان لوگوں کو میسر ہوگی. تو اگر اس زمانے کے حوالے سے ہیں تو پھر تو یہ 300,000 اس دنیا میں اگر کنورٹ کیے جائیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے.
تو یوم حساب کے بعد ہوگا یا اس سے پہلے؟
یوم حساب تو سب یہی ہے نا, روز معاشر ہے, روز معاشر کے بعد ڈیسائیڈ ہو گیا آپ جہنم میں چلے گئے یا مثلا یہ کہ جنت میں چلے گئے. یہاں پہ وہ لوگ جو جہنم میں گزاریں گے ٹائم روز معاشر کے بعد 300,000 ایئرز, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہماری شفاعت کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن شفاعت کے قابل کون ہوگا؟ جس جو کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہوا ہو. تو اگر آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ بھائی چلیں 300,000 جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے, لیکن 300,000 ایئرز بہت زیادہ ٹائم ہے اگر آپ اس دنیا میں دیکھ لیں یا آپ اس دنیا کے دیکھ لیں. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹی سی نیڈل ہے, ایک نیڈل ہی ہے, ایک چھوٹی سی نیڈل ہے, وہ اگر آپ کو چبھائی جائے اور اس نیڈل کو چبھا آپ کے جسم میں رہنے دیا جائے, آپ کو وہ چبھتی رہے گی, ہر وقت درد ہوتی رہے گی, ہر وقت آپ کو پریشان کرے گی. کیا ہے؟ ایک نیڈل ہی ہے نا, ایک سوئی ہے. 40-50 سال کی زندگی, وہ بھی کوئی 300,000 نہیں, 40-50 سال کی زندگی میں اگر ایک سوئی بھی چبھی رہے جان کو تکلیف پہنچے گی, وہ پریشان رہے گا. اب آپ بتائیں کہ وہ جہنم کی آگ جو کہ اس کا خود ہم فیول ہیں, وہ ہم فیول ہیں. ایک وقت ہے کہ یہ آپ ڈالتے ہیں آگ میں, یہ ایک فورن آبجیکٹ ہے, اس کو آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں. آگ کا فیول مثلا گیس ہے, جو ہے وہ لکڑی ہے, کوئی اور چیز ہے, آگ جل رہی ہے اس میں آپ ڈال دیتے ہیں. ایک یہ ہے چیز, ایک یہ ہے کہ خود وہ یہ فیول ہو. اب انٹینسٹی آگ کی ڈیپینڈ کرتی ہے فیول کے اوپر. بہت بڑی آگ کس طرح سے بنتی ہے؟ جب فیول بہت زیادہ ہوتا ہے نا, اس کی انٹینسٹی گرمی جو ہے اس سے ڈیٹرمن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خود فیول ہوں گے تو وہ آگ کی جو انٹینسٹی ڈیٹرمن کرنے کا کوئی آپ کے پاس اسکیل نہیں ہے, آپ کے خود وجود سے آگ نکل رہی ہے. تو اس میں 300,000 ایئرز یا اس میں ایک لمحہ یا اس میں ایک سیکنڈ رہنا ہے وہ مشکل ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں جو مستقل رہیں گے وہ تو آپ سب بس ان کا تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے, ہمارے پاس ہے وقت, آپ کے پاس وقت ہے. دیکھیں یہ وقت جو ہے نا وہ گزر جائے گا, بالآخر وہ وقت آ جائے گا جو اس وقت کی جو ہے وہ امام نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی ہمیں خبر دی جائے گی ہماری موت کے اوپر, کہ یا تو یہ کہ آپ صحیح ہیں یا یہ کہ کوئی نہیں صحیح اور ہمیشہ کے لیے, یا یہ کہ ہمیں پھر اس حالت میں رہنا پڑے گا. اور اگر اس حالت میں رہے اور پھر 300,000 جو ہے وہ سال ہم نے جہنم میں گزارے, اس کے بعد بھی اگر شفاعت ہمیں ملی, یعنی بہت سخت ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں, بندے کے حالت پیدا ہو جائے گناہوں کی, وہ معافی مانگ لیں اور اس کا استمرار جو ہے وہ چھوڑ دے. انشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی عفو کے ساتھ برتاؤ کرے گا اور اپنی عدالت پہ نہیں ہمیں لے گا. اور جن لوگوں کو ہم نے مانا ہے اور جو ہمارے امام ہیں جن کی ولایت کے اندر ہم زندگی گزاریں, انشاءاللہ کہ ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے گا. اور اگر دیکھا جائے تو اگر اس دنیا سے ہم نے اس فرسٹ کیٹیگری میں ہونا نا کہ جہاں پہ ہمیں بتایا جائے گا کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں اور آپ سیدھا جنت میں جا رہے ہیں اور خدا آپ سے خوش ہے اور آپ ان سے خوش ہیں اور باقی کے تمام ملائکہ آپ سے خوش ہیں اور انبیاء علیہ السلام آپ سے خوش ہیں, معصومین علیہ السلام آپ سے خوش ہیں, تو ہمارے لیے یہی ہے کہ خدا اگر ہمیں موقع دے دے کہ امام آ جائیں نا, کہ اگر امام آ جائیں اور امام کے آنے کے بعد ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں, تو پھر ہم اس دنیا سے واقع نہیں ایسے جا سکتے, ہمارے لیے وہ وقت آ سکتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امام کو خدا جلدی لے کر آئے اور ہم نے جو تیر ان کے دل پر لگائیں خدا ہمیں معاف کرے اور امام کے دل کو سکون پہنچے, خدا ہمیں توفیق دے کے ہم اچھے اعمال انجام دے سکیں اور خدا ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان دشمنوں کے خلاف آواز اٹھا سکیں، اور خدا ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد.